الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 25 کا بیان ہو رہا ہے، جس میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم حکم شرع بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے. مسلمان مردوں اور عورتوں کو مسلمانوں جیسی شکل و صورت، وضع قطع اور لباس پوشاک اختیار کرنا چاہیے. کافروں کی طرح مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے. اور جیسے کافروں کی مشابہت اور ان کی طرز اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، اسی طرح جو لوگ کافر نہیں ہیں لیکن دین سے بالکل آزاد ہیں، فاسق و فاجر ہیں اور انہوں نے اپنے فسق و فجور کے لحاظ سے اپنی کوئی خاص وضع قطع اختیار کر رکھی ہے، لباس پوشاک اختیار کیا ہوا ہے، تو ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے مردوں کی ظاہر شکل و صورت اور اعضاء و جوارح اور ایسے ان کے لباس پوشاک مردوں سے بالکل الگ بنایا ہے، تو عورتوں کو اپنی وضع قطع، اپنے بال وغیرہ مردوں کے مشابہ اختیار کرنے کی ممانعت ہے. ایسے مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں سے بالکل الگ بنایا ہے، ان کے اعضاء ان سے الگ ہیں، ان کی شکل و صورت، وضع قطع یہاں تک کہ لباس بھی اللہ پاک نے مردوں کا عورتوں سے الگ بنایا ہے. لہذا مردوں کو عورتوں کی مساوات اختیار کرنے کی ممانعت. تو یہ تین قسم کی مشابہتیں ہو گئیں, مسلمانوں کا کافروں کی مشابہت اختیار کرنا, یا فاسقوں فاجروں آوارہ اور دین سے آزاد لوگوں کی طرح بضاقتا شکل و صورت بنانا, یا مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا, یا عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا, یہ تین مشابہتیں ممنوع ہیں اور گناہ ہیں. اور یہ گناہ بھی ایسے ہیں کہ آج کل یہ بھی عام ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں بھی کافی عام ہے, یورپ میں تو حد سے زیادہ عام ہے. لہذا ان تین قسم کی مشابہتوں سے بھی مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. بس مسلمانوں کو تو اسلام کے مطابق اپنی شکل و صورت وضاقتہ لباس پوشاک اختیار کرنا چاہیے. اسلام نے مردوں کو الگ شکل و صورت وضاقتہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے, عورتوں کو الگ تعلیم دی ہے, لہذا اس کے مطابق اپنا حلیہ رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا اپنے گھر والوں کی وضاقتہ رکھنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص وضاقتہ اور دوسری چیزوں میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اب اس میں تینوں قسم کی ممنوع مشابہتیں آ گئی کہ جو مسلمان مرد عورت کافروں جیسی شکل و صورت و وضاقتہ اختیار کریں گے, یا فاسق و فاجر لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے, یا مرد عورت ایک دوسرے کی شکل و صورت اور وضاقتہ اختیار کریں گے, تو وہ سب گناہ میں شریک ہوں گے. یعنی تینوں صورتوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے ایسے مسلمان مرد عورت گنہگار ہوں گے. انہی میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی گناہ میں شریک ہوں گے. تو یہ گناہ ایسا ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے, اور حکم یہ ہے کہ ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑو, باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑو. بذر ظاہر الاسم و باطنہ, ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑو, ورنہ جو جس قسم کا بھی گناہ کرے گا آخرت میں اس کی سزا پائے گا. تو ہم یہاں اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں, اور حیات المسلمین جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی کچھ اپنی بساط کے مطابق تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا مقصد اپنی اصلاح ہے. لہذا اصلاح کی غرض سے آنا چاہیے, اصلاح کی غرض سے بیٹھنا چاہیے, اصلاح کی غرض سے سننا چاہیے, اور پھر سن کر اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک نے ہر چیز کا ظاہر باطن کی حفاظت کے لیے بنایا کہ باطن بغیر ظاہر کے محفوظ نہیں رہتا. جیسے بادام ہے, ایک اس کا مغز ہے ایک اس کا چھلکا, تو ویسے چھلکے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے, مغز کی زیادہ اہمیت ہے, لیکن چھلکا بھی اس کے لیے ضروری ہے. جب تک پستہ اور بادام اخروٹ چھلکے کے اندر رہتا ہے محفوظ رہتا ہے, جب اس کے اوپر کا چھلکا اتر جاتا ہے تو مغز بھی محفوظ نہیں رہتا، اس میں کیڑا لگ جاتا ہے. ایسے ظاہر، مسلمان کا ظاہر بھی بہت اہم ہے. جب تک اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، اس کا باطن بھی محفوظ ہوگا، وہ بھی اس کا محفوظ رہے گا، گناہ سے محفوظ رہے گا. اور اگر اس نے اپنا ظاہر بدل دیا، اور جیسا مسلمانوں کا ظاہر ہونا چاہیے دین کے مطابق، جیسا اس کا ظاہر ہونا چاہیے ویسا اس نے اپنا ظاہر نہ رکھا، تو آہستہ آہستہ یہ ظاہر کا اثر باطن پر ہوگا، اور پھر اس کا باطن بھی بگڑنے کا خطرہ ہے. اور عام طور پہ بگڑ جاتا ہے. وجہ یہ کہ جس کی آدمی شکل اختیار کرتا ہے نا، اس میں بنیادی چیز تو اس کی محبت ہوتی ہے، اور محبت میں اثر لینے کی خاصیت ہے. زیادہ کسی مرد نے غیر مسلموں کی شکل بنا لی، ان کا سا لباس پوشاک اختیار کر لیا، جیسے کہ بہت سے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے لباسوں کو اپنا رکھا ہے، ان سے محبت کی وجہ سے اپنایا ہے، اور وہ محبت دھیرے 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 ان کو کافروں کے مشابہ بنا رہی. اور کبھی کبھی خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا باطن بھی کفر سے بھر جائے اور ایمان نکل جائے. یہ فاسق و فاجر لوگوں کی مشابہت کا اثر ہے کہ چاہے باطل ناخواستہ آدمی اختیار کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو آدمی پسند کرتا ہے. دل میں آدمی پہلے اسے پسند کرتا ہے، پھر اس کو اختیار کرتا ہے، پھر اس میں آگے بڑھتا ہے، بڑھتے 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 پھر وہ اس کو فضول انسان کے باطن کو بھی خراب کر دیتا ہے. تو جیسے بادام کا اخروٹ اور پستے کا چھلکا اس کے اندر کا حفاظت کرنے، اندر کے موز کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایسے یہ ہمارا ظاہر کا اسلام کے مطابق ہونا یہ ہمارے اندر ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. کتنی اہم بات ہے. اس سلسلے میں ایک اور حدیث حضرت نے بیان فرمائی ہے جس کا تعلق لباس سے ہے. حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں سے منع فرمایا، 10 باتوں کو اختیار کرنے سے منع فرمایا. ان 10 باتوں میں ایک یہ بات بھی تھی، ان 10 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی مرد اپنے کپڑے کے نیچے ریشم کا استر نہ لگائے، جیسے کہ اجمی لوگ لگاتے ہیں، یا جس طرح اجمی لوگ اپنے مونڈوں پر ریشمین کپڑا لگاتے ہیں اس طرح نہ لگائے. اس کے فائدے میں حضرت نے جو کچھ بیان فرمایا وہ توجہ کے ساتھ سننے سمجھنے کی بات ہے، میں اسی کو ذرا وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر مسلمان مردوں پر 2 چیزیں حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں. اسلام میں 2 چیزیں مردوں پر حرام، عورتوں کے لیے حلال ہیں. ایک اصلی ریشم مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال. دوسرے سونا مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال. چاندی بھی بس انگوٹھی میں 4.5 ماشا کی حد تک مرد کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ وزن کی چاندی کا استعمال بھی انگوٹھی میں مرد کے لیے جائز نہیں. 4.5 ماشا ہو یا 4.5 ماشا سے کم ہو اس کی گنجائش. لیکن چاندی کے بٹن مرد کے لیے جائز نہیں، سونے چاندی کے بٹن جائز نہیں، سونے چاندی کا قلم یا چشمہ یا کف کفلنگ جسے کہتے ہیں وہ جائز نہیں. تو سونا حضور کی امت کے مردوں پر حرام ہے. اور اصلی ریشم بھی حضور کی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. جب حرام ہے تو بس ہر مسلمان عاقل بالغ مرد کو سونے کے استعمال کرنے سے اور اصلی ریشم کے استعمال کرنے سے بچنا ضروری ہے. اب اگر کوئی استعمال کرے گا تو ایک تو اس کے حرام ہونے کی وجہ سے آدمی کو نکال ہوگا کہ مردوں کے لیے اصلی ریشم حرام ہے, مردوں کے لیے سونا حرام ہے. جب حرام ہے تو حرام تو ناجائز کو کہتے ہیں, گناہ کو کہتے ہیں, اس وجہ سے تو نکال ہوگا. دوسرے اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی, اور جیسے غیر مسلموں کی مشابہت ہے ایسے فاسق و فاجر لوگوں کی بھی مشابہت ہے. کیونکہ جو دین سے بہرا ہوتے ہیں, دین سے آزاد لوگ ہوتے ہیں, وہ سونا چاندی بھی بے دھڑک استعمال کر لیتے ہیں, اصلی ریشم بھی بے دھڑک استعمال کر لیتے ہیں. تو گناہ در گناہ والی بات ہو گئی. اس لیے اصلی ریشم مردوں کو استعمال کرنے سے بچنا ضروری ہے. ایک تو ہوتا ہے اصلی ریشم جس کو کیڑے کا ریشم کہتے ہیں. اصلی ریشم وہ ہوتا ہے جو کیڑے سے پیدا ہوتا ہے, کیڑا اس کو بناتا ہے. وہ ریشم ہے جس کا یہ حکم ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوں گے. ایک ہوتا ہے مصنوعی ریشم, یعنی نقلی ریشم. تو نقلی ریشم بالکل جائز ہے, وہ مردوں کے لیے بالکل جائز ہے, اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہے وہ باسکٹ میں اندر استعمال کریں, چاہے اوپر استعمال کریں, چاہے اس کا کرتا سلوائیں, چاہے اس کی شلوار سلوائیں, چاہے اس کا رومال سلوائیں, چاہے وہ ٹوپی اس کی سلوا لیں, وہ تو مصنوعی ہے, وہ تو نقلی ہے. نقلی ریشم کا حکم اصلی کی طرح نہیں ہے. اصلی ریشم حرام ہے, نقلی ریشم حلال ہے. لہذا وہ تو بس اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا وہ لباس تیار ہونے کے بعد عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو, اس کی وجہ قطع, اس کا رنگ یا اس کا ڈھنگ ایسا نہ ہو کہ پہن کر عورت لگے, یہ نہ ہو. بس اس میں مشابہت کی وجہ سے ممانعت آئے تو آئے, ورنہ تو وہ بظاہر خود تو حلال ہے. اصلی ریشم کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, اصلی ریشم کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اصلی ریشم کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کپڑا عام طور پر بننے سے تیار ہوتا ہے, مشینوں کے اندر کپڑے کو بنا جاتا ہے اور اس میں دھاگا استعمال ہوتا ہے. لہذا اصلی ریشم سے جو لباس اور جو کپڑا تیار ہوگا وہ بھی بننے سے تیار ہوگا. تو بننے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تانا ایک بانا. تانا وہ ہوتا ہے جو لمبائی کے اندر چپٹا ہوا ہوتا ہے, اور بننا اسے کہتے ہیں جو کہ دائیں بائیں دھائے کے جانے سے کپڑا تیار ہوتا ہے. تانے میں تو خالی کپڑا تنا رہتا ہے, بس کپڑا نہیں دھاگا تنا رہتا ہے اس کے اندر, بس دور تک دھاگے جو ہیں لپٹے ہوئے ہیں, بس وہ آتے رہتے ہیں. اور یہاں سے ایک آلہ جو بننے کا ہوتا ہے وہ اندر سے آتا ہے اور جاتا ہے, آتا جاتا ہے, وہ دھاگا چھوڑتا ہے, اس سے کپڑا تیار ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں کپڑا بننا. تو تانا بانا ہے کپڑوں کے اندر, چاہے سوتی کپڑا ہو, چاہے اونی کپڑا ہو, چاہے ریشمی کپڑا ہو, وہ تانا بانا کھیل ہے اس کے اندر. لہذا اگر تانا بانا دونوں اصلی ریشم کا ہے تو وہ تو اصلی ریشم ہے, حرام ہے, ناجائز. عورتوں کے لیے حلال ہے, مردوں کے لیے ناجائز. اور اگر تانا اصلی ریشم کا ہے, بانا سوت کا ہے, کاٹن کا ہے یا اون کا ہے, یہ کسی اور تھائے کا ہے, تو اعتبار تو بانے کا ہے. بانا اگر ریشم کا نہیں ہے, اصلی ریشم کا نہیں ہے, تو اس کا استعمال جائز. تو تین صورتیں ہو گئی, تانا بانا دونوں اصلی ریشم, تب بھی مردوں کے لیے حرام, عورتوں کے لیے حلال. کھانا اصلی ریشم کا ہے، بانا جو ہے وہ کسی اور دھائے کا ہے، وہ اصلی ریشم نہیں ہے، چاہے مصنوعی ریشم ہو اور چاہے کاٹن ہو اور چاہے وہ اون ہو یا کوئی اور دھاگا ہو، وہ مردوں کے لیے جائز. اور اگر بانا جو ہے وہ اصلی ریشم ہے، تانا جو ہے وہ اون کا ہے یا پولیسٹر کا ہے یا کسی اور دھائے کا ہے، تو وہ جائز نہیں، وہ نہ جائز. لہذا جب کوئی کپڑا استعمال آدمی لے تو پہلے یہ پوچھے کہ اصلی ریشم کا ہے یا اصلی ریشم ہے یا مصنوعی ریشم ہے. مصنوعی ریشم ہے تو بے شک پہنے، چاہے اس میں کتنی چمک ہو. اور اگر اصلی ریشم کا ہو، اصلی ریشم کے کپڑا ہی ملتا ہے بھائی، کیونکہ آپ سمجھو گے اصلی ریشم کا اب زمانہ کہاں. تو جیسے اصلی سونا ملتا ہے اور جیسے چاندی ملتی ہے، اصلی ریشم بھی ملتا ہے، اصلی ریشم کے کپڑے بھی ملتے ہیں، تو وہ قیمتی ہوتے ہیں، عورتیں استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے جائز. لہذا اگر معلوم ہو جائے کہ یہ اصلی ریشم کا کپڑا ہے تو پھر مردوں کے لیے جائز. پہلے زمانے میں ریشم لباس کے اوپر بھی استعمال کرتے تھے اور لباس کے اندر بھی استعمال کرتے، اور خالی یہاں کندھوں پر بھی چوڑی چوڑی پٹی اصلی ریشم کے کپڑے کی لگاتے تھے، زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت مالدار ہوں اور میں نے اصلی ریشم پہن رکھا ہے اور وضو سے چمکتا ہوا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے. پہلے زمانے میں اس کا رواج تھا، اب اس کا اب آج کل رواج نہیں ہے، لیکن اندر لگانے کا آج کل بھی رواج ہے. خاص طور سے سردیوں کا جو لباس ہوتا ہے، جیسے باسکٹ ہے، اچکن ہے، شیروانی ہے یا بنیان ہے، تو بعض لوگ اصلی ریشم کا کپڑا بھی اندر لگوا لیتے ہیں. عام طور پر تو یہ مصنوعی ریشم کا کپڑا ہوتا ہے جو اندر لگایا جاتا ہے، اور مصنوعی ریشم کو تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ تو سب جائز ہے، اندر لگاؤ یا باہر لگاؤ، یہ سارا اسی کا سوٹ سلوا لو، اس میں کیا ہے. لیکن اصلی ریشم قیمتی ہوتا ہے، آرام دہ ہوتا ہے، بڑا نفیس ہوتا ہے، لہذا کوئی مرد اس کو اپنی باسکٹ کے اندر سلوائے یا اپنی اچکن کے اندر اس کو سلوائے، یہ اسی کی باسکٹ سلوائے یا کرتا سلوائے، جو بھی سلوائے مرد کے لیے بہرحال وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. البتہ چار انگل سے کم کم، یہ چار انگل کے برابر پٹی اگر کوئی بیل کے طور پر اپنے کرتے میں یا اپنی اچکن میں یا اپنے باسکٹ میں یا اپنے کسی لباس میں لگا لے تو اس کی گنجائش ہے. ایسے پھول بوٹے اگر اصلی ریشم کے بنے ہوئے ہوں تو اس کی بھی گنجائش ہے. یہ تھوڑی سی تفصیل اصلی ریشم کے متعلق. بہرحال یہ اصلی ریشم جو ہے یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مسلمان عورتوں کے لیے اس کا استعمال کرنا پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. لہذا مردوں کو چاہیے کہ وہ اصلی ریشم استعمال کرنے سے، پہننے سے پرہیز کریں. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس میں ممانعت کی دو وجہ ہیں، ناجائز ہونے کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ کہ یہ اصلی ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں کافروں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اور کافروں کی مشابہت بھی گناہ ہے. گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ شوقیہ سونے کے دانت لگواتے ہیں، وہ چاہیں تو مصنوعی دانت پلاسٹک کے اور ہڈی وغیرہ کے لگوا سکتے ہیں، مگر وہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے مالدار ہیں کہ ہم نے تو دانتوں میں بھی سونا لگا رکھا، تو وہ مصنوعی دانت یعنی دانتوں کے اوپر سونے کا خول چڑھواتے ہیں تاکہ وہ ذرا مالدار لگے. تو یہ بدذوقی تو ہے ہی اس کے اندر، اس لیے کہ سونے کا دانت جو ہے جب آدمی دور سے دیکھتا ہے تو بہت ہی بدنما معلوم ہوتا ہے، اس کو تو اچھا لگ رہا ہوگا جس خول چڑھوایا ہے، لیکن دوسرا دیکھنے والے کے تو گراتے، کہ وہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، فطرت کے بات کے خلاف ہے. کوئی مجبوری میں کسی وجہ سے لگائے تو وہ الگ بات ہے، اس کا حکم دریافت کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ محض خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے دانت سونے کے لگوا، اور بعض لوگ اپنی مالداری کا روپ جمانے کے لیے اپنا چشمہ بھی، اس کا فریم بھی سونے کا، اور ان کے پاس قلم بھی نب سونے کا، اور اس کا ڈھکنا بھی سونے کا، اور گھڑی کی چین بھی سونے کی، گھڑی کا کیس بھی سونے کا. یہ مردوں کے لیے حرام ہے. سونا جس میں خالص سونا ہو یا سونا غالب ہو تو پھر یہ نہ جائے. ہاں دوسری دھات غالب ہو اور سونا مغلوب ہو تو غالب مغلوب کا اعتبار ہے اس کے اندر. غالب الفضت فضت غالب الذہب ذہب، تو جیسے یہ غالب کا اعتبار ہے ایسے مغلوب کا بھی اعتبار ہے. اگر دوسری دھات غالب ہے اور سونا چاندی مغلوب ہے تو پھر جو غالب ہے اس کا اعتبار ہے. ایسے ہمارے دین کے اندر سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال بھی حرام ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ وغیرہ بہت استعمال کرتے تھے سونے چاندی کے برتن، گلاس بھی سونے کا، پلیٹ بھی سونے کی، چمچہ بھی سونے کا، ڈونگا بھی سونے کا، لوٹا بھی سونے کا، ساری چیزیں سونے کی یا چاندی کی. یاد رکھو جو حدیث میں اس کی وحید آئی ہے کہ جو دنیا میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرے گا جنت میں سونے چاندی کے برتنوں سے معلوم ہو جائے گا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، مردوں کے لیے بھی حرام. سونے چاندی کے برتن جو ہیں یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے. بس عورتوں کو لباس پوشاک کی حد تک، زیورات کی حد تک سونا چاندی دونوں حلال، مردوں کے لیے حرام. بس انگوٹھی کے اندر 4.5 ماشا کی حد تک استعمال کرنے کی گنجائش. تو سونے چاندی کے برتن، یہاں تک کہ پلنگ کرسی بھی سونے چاندی کی غیر مسلم استعمال کر لیتے ہیں، تو اس میں حرام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مشابہت بھی آ جائے، جس کی وجہ سے وہ بھی گناہ اور ناجائز. اب اگلی حدیث میں حضرت مردوں کو عورتوں کی، عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت والی حدیث بیان فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو وضع قطع میں عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو زنانہ لباس اختیار کرتے ہیں. حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانہ وضع اختیار کرنے والی عورتوں کو لعنت فرمائی. حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل فیشن کی وجہ سے اس کا بڑا رواج ہو گیا ہے کہ بعض عورتیں مردوں کی سی مشابہت اختیار کرتی ہیں، یعنی ان کا لباس، ان کی وضع قطع، بالوں کی کٹائی اس انداز کی ہوتی ہے کہ دور سے پتہ نہیں چلتا یہ عورت ہے، کیونکہ لباس بھی انہوں نے ایسا استعمال کیا ہوا ہے، جوتے بھی انہوں نے مردوں جیسے استعمال کیے ہوئے ہیں، اور سر کے بال بھی انہوں نے اس طرح کٹائے ہوئے ہیں کہ نہیں پتہ چلتا جب تک کہ غور سے نہ دیکھیں. اس پہ بھی لانا چاہیے. ایسی بات مردوں کو بھی آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ فیشن کے طور پر انہوں نے سر کے اوپر چٹیا کی طرح بال رکھے ہوئے، اور باقاعدہ پیچھے وہ جوڑا بھی باندھتے ہیں، بنا تو سارے بال ان کے جسم بکھرے ہوئے ہیں. دور سے بالکل پیچھے سے دیکھو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، عورت ہی معلوم ہوتی ہے. پیچھے سے دیکھو تو عورت معلوم ہوتی ہے، اور غور کرو اور پھر اس کی داڑھی مونچھ دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مرد ہے. جی فیشن ہے جو بدترین فیشن ہے. ایک تو یہ فاسقوں اور فاجروں کا طریقہ ہے، پھر دوسرے غیر مسلموں کا بھی طریقہ ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان شکل کو بگاڑنا بھی ہے. اس لیے اس میں تو گناہ ہی گناہ ہے. اس لیے مردوں کو عورتوں کی سی مشابہت اختیار کرنا لباس پوشاک میں، یہاں تک کہ جوتے چپل میں بھی، اور ایسے ہی مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا یہاں تک کہ جوتے چپل میں بھی ممنوع ہے، ناجائز گناہ ہے. حدیث نمبر 10. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے بالوں میں کسی دوسرے عورت کے بالوں کا جوڑ لگائے خواہ خود لگائے یا کسی سے لگوائے اور جو عورت کسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑ لگائے جس سے غلط دھوکہ دینا ہو تاکہ دیکھنے والے کو اس کے لمبے بال معلوم ہوں اور ایسی جو عورت جسم گودنے والی ہو یا گدوانے والی ہو ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. یہ بھی آج کل بڑا اس کا بھی رواج ہے, یعنی اپنے بعض عورتوں کے بال قدرتی طور پر اتر جاتے ہیں, بیماری کی وجہ سے بھی اتر جاتے ہیں, کمزوری کی وجہ سے بھی اتر جاتے ہیں. آج کل اللہ بچائے اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ کینسر سے محفوظ رکھیں. کینسر کے اندر کیمو کا جب انجیکشن لگتا ہے تو اس سے جسم کے تقریباً سارے بال ہی اتر جاتے ہیں اور سر عورت کا بالکل گنجا ہو جاتا ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے, وہ تو ایک مجبوری ہے, مرض ہے, اس میں اس کے بال اتر جاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جس کے سر کے بال اتر جاتے ہیں وہ اپنے یہ دکھانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ میرے سر کے بال تو بہت ہی بڑے بڑے ہیں, میرے سر کے بال تو بڑے لمبے لمبے ہیں اور بڑے کالے ہیں, بڑے گھنے ہیں, لہذا وہ دوسرے انسانی بال استعمال کر لیتے ہیں. بالوں کا جو وگ ہوتا ہے وہ انسانی بالوں کا بھی ہوتا ہے, وہ حیوانی بالوں کا بھی ہوتا ہے, وہ مصنوعی بالوں کا بھی ہوتا ہے. تو حنفی مذہب کے اندر مصنوعی بال کا وگ لگانا چاہیے, ایسے حیوانی بال کسی جانور کے بال اس سے وگ تیار کر لیا اور اس کو اپنے بالوں میں استعمال کر لیا اور معلوم ہوا کہ سر کے اوپر بال ہیں, اس کی بھی گنجائش ہے. بس دھوکہ دینا مقصود نہ ہو, یہاں تو یہ دیکھا جائے کہ دھوکہ دینا مقصود نہ ہو, یہ بتانا مقصود نہ ہو کہ بھائی میرے تو بڑے بڑے بال ہیں, کیونکہ چھوٹے بال عیب ہیں. کم بال ہونا یہ عورت کا گنجا ہونا عیب کی بات ہے, لہذا وہ دوسروں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تو میرے بال تھوڑے نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں اور میرے بال تو بڑے گہرے ہیں بڑے گھنے ہیں, اور دوسروں کو اس سے دھوکہ ہو جائے. یہ دھوکہ دینا ہی مقصود ہو, جیسے منگنی کے وقت ہوتا ہے کہ شادی کے وقت ہوتا ہے, تاکہ دوسرے یہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو گنجی نہیں ہے, اس کے تو بڑے بڑے بال ہیں. جہاں دھوکہ ہوگا تو وہ دھوکے کی وجہ سے گناہ ہوگا اور ناجائز ہوگا. بال دوسرے کے حیوانی بال یا مصنوعی بال استعمال کرنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا. ہمارے مذہب میں, حنفی مذہب میں جن احادیث کے اندر اس پر لعنت آئی ہے, اس سے مراد ہے انسانی بال استعمال کرنا, کہ کوئی مرد اپنے بالوں کے اندر دوسرے کسی انسان کے بال استعمال کرے یا کوئی عورت اپنے بالوں کے اندر دوسری عورت کے بال استعمال کرے, اور پھر یہ اس لیے استعمال کرے تاکہ اس کے بال بڑے بڑے اور گھنے گھنے معلوم ہوں, تو اس پر لعنت آئی. جب لعنت آئی ہے تو وہ گناہ ہے, جب گناہ ہے تو بس اس سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح جسم گودنا, یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں میں اس کا رواج نہیں, ہمارے علاقوں میں کم از کم نہیں ہے, لیکن جہاں ہندو زیادہ کثرت سے رہتے ہیں تو ہندوؤں کے اندر اس کا بڑا رواج ہے. آج بھی ہندو عورتیں جسم گدواتی ہیں اور ان کے جسم میں طرح طرح کی نشانیاں, علامتیں, یہاں تک کہ پھول بوٹے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جسم گدوانے کے نتیجے میں. تو جو مسلمان عورتیں ان کے ساتھ رہتی ہیں بعض دفعہ وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو اس پر بھی حدیث کے اندر لعنت آئی ہے, جسم گودنے والی پر بھی جسم گدوانے والی پر بھی, دونوں پر لعنت آئی ہے. اس لیے حضرت نے اس کے فائدے میں لکھا کہ مردوں کا بھی یہی حکم ہے, یعنی کہ مرد اگر کیا کہتے ہیں کہ اپنا جسم گدوائیں گے, چاہے فیشن کے طور پر گدوائیں یا ویسی خوبصورتی کے طور پر یا نشانی کے طور پر تاکہ ہماری شناخت ہو سکے, ہر صورت میں یہ گناہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرنا ہے اور بگاڑنا ہے, جس کی اجازت نہیں ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت حجاج بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں گئے. حجاج اس وقت بچے تھے, کہتے ہیں کہ میری بہن مغیرہ نے مجھ سے قصہ بیان کیا کہ تم اس وقت بچے تھے اور تمہارے سر پر بالوں کے دو چٹلے تھے, چٹلے کہتے ہیں جوڑے کو, یعنی چاندی یا سونے کا وہ گچھا جو ہندو عورتیں چوٹی کے پیچھے لگاتی ہیں یا مصنوعی بال جن کو عورتیں اپنے بالوں میں خوبصورتی کے لیے ملا لیتی ہیں. یہ دو حضرت نے مطلب بیان فرمائے چٹلوں کے. حضرت انس اللہ تعالیٰ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے دعا دی اور فرمایا کہ ان کو منڈوا دو یا کاٹ دو, کیونکہ یہ یہود کی وضع ہے, یعنی یہودی عورتیں ایسا کرتی, لہذا کاٹنے کا حکم دیا. حضرت اللہ تو یہودیوں کی ایسے ہندوؤں کی یا انگریزوں کی مشابہت اختیار کرنا لباس پوشاک سب میں ممنوع ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کافروں کی فاسقوں فاجروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والدين انك على كل شيء قدير يا رب الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا جلال الاكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیاں سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیاں سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب الراحمین ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے ظاہر کو بھی سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما, اپنے باطن کو بھی اپنی تابع داری اور فرما برداری سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, ہم سب کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, فاسق و فاجروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما, مردوں کو مسلمان مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے, مسلمان عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں کی مشابہت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور لباس پوشاک وضاقتہ میں جو اسلام نے ہم کو اصول عطا فرمائے ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے لباس کو اپنے ظاہر کو شریعت کے سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. بھائی اسلام الدین صاحب بیمار ہیں اور ان کو بہت شدید بخار ہے, سب سے درخواست ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ انہیں صحت عطا فرما, یا اللہ صحت عطا فرما, اور بہت سارے مسلمان خواتین و حضرات جہاں جہاں بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما, یا اللہ سب کو صحت عطا فرما. یا رحم الراحمین جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سننا یا سنیں گے ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما, ہماری نیک دعاؤں میں ان کو شامل فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں یا اللہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی اپنا فرما بردار بندہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ظاہراً بھی اور باطناً بھی اپنا تابع دار بندہ بندہ نصیب فرما, ہمارے قلب میں اپنی محبت پیوست فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیوست فرما, اور اتنی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما کہ آپ کے ماسیوا کی محبتوں پر غالب آ جائے. یا اللہ آپ کی محبت آپ کے ماسیوا کی محبتوں پر غالب آ جائے, اور آپ کے ماسیوا کی محبتیں مغلوب ہو جائیں. یا اللہ ہم آپ کے ماسیوا کی محبتیں مغلوب ہو جائیں. یا ارحم الراحمین ہمیں تقوی عطا فرما, یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما, اپنے دل و جان سے تابع داری نصیب فرما, اپنی فرما برداری نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ساری عطا فرما, اور جتنی چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ہے ان سب سے پناہ عطا فرما. ہم سب کی ساری نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. رحمت.